أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وآل الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. درود پر یہ محمد وآل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پر یہ محمد وآل محمد. آغاز مجلس میں یہ شہادتیں جو زائرین کرام کی ہوئی ہیں کوئٹہ مسلموں کے مقام پر، ان کے بعض ماندگان کو و تمام ملت کو تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ان شہداء کو و تمام شہداء اسلام کو و شہداء ایام آزاد، خداوند تعالیٰ ان شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرمائے. شہادت عظیم مرتبہ ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے. روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کا ارشاد ہے، قوکا کل کل زیدے میں بیر ہو، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، ہر بلائی کے اوپر ایک اور بلائی ہے، ہر مرتبے سے اوپر ایک اور مرتبہ ہے. حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، اور سب سے عالی مرتبہ یہ ہے کہ انسان خدا کی راہ میں قتل ہو جائے، اور جب انسان قتل ہو جاتا ہے راہ خدا میں جان دے دیتا ہے، لیس فوقہ بر، اس سے ما فوق کوئی اور مرتبہ و عظمت نہیں ہے جو خدا تعالیٰ نے مقرر کی. درود پڑھیے محمد و آل محمد. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سب سے عالی مقام انسان کے لیے خداوند تعالیٰ نے یہی مقرر کیا ہے کہ انسان راہ خدا میں اپنی جان دے دیتا ہے. دراصل یہ مرتبہ انسان کو نصیب ہوتا ہے جب فی سبیل اللہ آ جاتا ہے، راہ خدا میں آ جاتا ہے. قرآن مجید کا بھی فرمانا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو خدا کی راہ میں مارے جاتے ہیں، اللہ کی سبیل پر مارے جاتے ہیں، انہیں آپ مردہ گمان نہ کرو، وہ زندہ ہیں. رسول اللہ کا بھی یہ فرمانا ہے کہ حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جب انسان اپنی جان دے دیتا ہے، فلیس فوقہ بر، اس سے معفوق کوئی اور مرتبہ نہیں ہے. جان دیتے ہیں لوگ، آئے دن ہم دیکھتے ہیں انسان جان دے رہا ہے، کوئی دعا جان دے رہا ہے، کوئی بےہودہ جان دے رہا ہے، کوئی کسی اور ناروا مقصد کے لیے اپنی جان دے رہا ہے. جان دینے والے بہت ہیں. اگر روزانہ ہی انسان پوری دنیا میں یا کسی ایک خطے میں، کسی ایک ملک کے اندر یہ دیکھے کہ کتنے لوگ روزانہ جان دیتے ہیں، بہت بڑی تعداد روزانہ زمین پر ایسے لوگوں کی ہے جنہیں مار دیا جاتا ہے، یا کچھ ایسے ہیں جو خود جان بوجھ کر عمدن موت کی طرف جاتے ہیں. آئے دن ہم سنتے ہیں کشتیوں میں ڈوب جاتے ہیں، بیرون ملک جاتے ہیں لوگ ملازمت کی تلاش کے لیے، راستے میں کشتی ڈوب گئی جان دے دی، یا زمینوں کی خاطر جھگڑوں کے اندر قومیت کے مسائل میں اور معمولی گھریلو نظام میں یا کسی اور حوالے سے روزانہ ہزاروں و لاکھوں انسان جان دیتے ہیں. موت انسان کو ہر بہانے سے مل جاتی ہے، بعض لوگ موت سے ڈرتے بھی نہیں، حتیٰ دنیا دار لوگ ہیں لیکن نہیں ڈرتے موت سے، آسانی سے موت کو گلے لگا لیں گے. لیکن ان کی موت کے اندر کوئی قیمت نہیں ہوتی، بے قیمت موت ہے. جس طرح بعض زندگیاں بے قیمت زندگیاں ہیں، اسی طرح بعض موت بھی بے قیمت موت ہے. موت کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی قدر نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس موت کی. وہ موت قابل قدر ہے، وہ قابل قیمت ہے جس موت کے جو خدا کی راہ میں واقع ہو، سبیل الہی پر جو موت واقع ہو اللہ کی خاطر. چونکہ مشکل کا مرنا نہیں ہے، جیسے اشارہ کیا لوگ مرتے ہیں بڑی آسانی سے مر جاتے ہیں، کافر مر رہا ہے، مشرک بھی مر رہا ہے، دشمن بھی مر رہا ہے، سبھی لوگ کسی نہ کسی بہانے سے جان دے رہے ہیں. اور جیسے اشارہ ہوا کہ بعض لوگ خود جان بوجھ کے خود جاتے ہیں، موت کے منہ میں جاتے ہیں، کتراتے نہیں ہیں موت سے، لیکن مہم و مشکل سبیل خدا پر آنا، نہ کہ مرنا، سبیل خدا پر مرنا مشکل، اللہ کی راہ پر آنا دشوار کام. شہید کا مقام اس لیے قرآن نے عظیم ذکر کیا ہے، اور رسول اللہ نے، چونکہ وہ زندگی بھی سبیل خدا پہ بسر کرتا ہے اور موت بھی اس کو سبیل خدا پہ آتی ہے. اس سے انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اصل معیار سبیل اللہ ہے، اصل معیار جینا مرنا نہیں ہے. موت و حیات پوری دنیا کے اندر، ہر معاشرے کے اندر جاری ہے یہ سلسلہ، لیکن وہ چیز جو قرآن بیان کر رہا ہے اور وہ چیز جس سے موت کو قدر مل جاتی ہے، قیمت مل جاتی ہے، وہ شہید مر کے بھی زندہ ہوتا ہے، وہ سبیل خدا پہ مرنا ہے. سبیل خدا کی شناخت اور سبیل اللہ کی تلاش، سبیل اللہ کی تشخیص دشوار کام ہے، خصوصاً اس زمانے میں جبکہ ہزاروں سبیل و ہزاروں سبل انسان کے سامنے موجود ہیں، نفسانی راستے موجود ہیں، خواہشات کے راستے موجود ہیں، دنیاوی راستے موجود ہیں، اقتدار کے راستے موجود ہیں، ہوا و ہوس کے راستے موجود ہیں، اور بہت ساروں نے ان راہوں کو سبیل خدا کا نام دے رکھا ہے. تو یہ اللہ کے راستے ہیں، اپنی خواہشات کے راہوں کو اللہ کا راستہ کہتے ہیں، اپنی ہوس کو خدا کا راستہ کا نام دے دیتے ہیں. کوئی اگر اپنی ہوس کے اوپر خدا کا نام رکھ دے تو وہ اللہ کا راستہ نہیں بن جاتا، وہ نفس کا راستہ ہے. پھر بھی شہید کی عظمت اس وجہ سے ہے کہ وہ ہزار راستوں کو چھوڑتا ہے اور اللہ کی راہ پر آتا ہے، وہ ہزاروں راستوں کو چھوڑتا ہے. جو بھی خدا کی راہ پر آئے، ایک راہ کو انتخاب کرنے کے لیے انسان کو ہزاروں راہیں چھوڑنا پڑتی ہیں. جو ہزاروں راہوں پہ جا رہا ہو وہ خدا کی راہ پہ نہیں آ سکتا. بے شک اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے خود فریبی کے طور پر اس ہوا و ہوس و خواہشات کا نام اس نے سبیل خدا رکھ دیا ہو، لیکن اس سبیل خدا ہوتا نہیں ہے. جو لوگ زندگی گزارتے ہیں بصیرت کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ، اور ان کے اندر اتنا نور بصیرت آ جاتا ہے کہ اللہ کی راہ کو دیکھ لیتے ہیں، ہزار راہوں میں سے خدا کی راہ کو تلاش کر لیتے ہیں، درست راہ کو ڈھونڈ لیتے ہیں، اور پھر اسی راہ پر جیتے ہیں آخری دم تک، اور اسی راہ میں ان کو موت آتی ہے، اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام عظیم رکھا ہے. یعنی سبیل اللہ کے لیے دو کام انسان کو انجام دینا پڑتے ہیں، ایک سبیل خدا کو تلاش کرنا، اور دوسرا سبیل خدا جب نظر آ جائے اس کو انتخاب کرنا، کہ دونوں مشکل کام ہیں. ہزاروں راہوں میں سے اللہ کا راستہ ڈھونڈنا اور ڈھونڈ کر پھر اسے انتخاب کر کے باقی راہوں کو ترک کر دینا. سبیل خدا تک پہنچنے کے لیے یقین کی ضرورت ہے، اور سبیل خدا کو چننے کے لیے اور اس پر قائم رہنے کے لیے عزم کی ضرورت ہے. اگر یہ جذب و عزم انسان کے اندر نہ ہو، نہ سبیل خدا انسان کو میسر آتا ہے اور نہ سبیل خدا میں انسان قائم رہتا ہے، بلکہ ہوائے نفس و خواہش نفس کی راہ پر انسان چل پڑتا ہے. اس لیے وہ لوگ عظیم گردانے گئے ہیں دین کی اصطلاح میں، قرآن کی زبان میں، کہ جنہوں نے پہلے اس یقین و جزم کی منزل حاصل کی ہے، اللہ کی راہ کو تلاش کیا ہے اس بصیرت سے، نور بصیرت سے، اور پھر عزم کیا اور اس راہ پر قائم رہے، اور بہت سارے طوفان و آندھیاں ان کو سبیل خدا سے دور نہیں کر سکیں، ہٹا نہیں سکیں. شہادت در حقیقت ایک انجام ہے انسان کی زندگی کے ایک مرحلے کا، نہ ساری زندگی کا. ساری حیات کا اختتام موت یا شہادت نہیں ہے. ایک خاص زندگی، حیات طیبہ، ایک خاص زندگی کا ایک مرحلہ انسان طے کرتا ہے، اور اس کا نام انسان نے حیات طیبہ، قرآن نے حیات طیبہ رکھا. حیات طیبہ کا پہلا مرحلہ جو انسان طے کرتا ہے اس کا نام شہادت ہے، اور شہادت سے اسی حیات طیبہ کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے، جو حیات بالاتر ہے، حیات بعد از مرگ و حیات بعد از موت ہے. اس لیے شہداء کے بارے میں اگرچہ ہم ان کے ورثہ کو تعزیت و تسلیت کہتے ہیں، لیکن خود شہداء ان کے لیے تعزیت و تسلیت کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے مبارکباد کی ضرورت ہے. جو عظیم مقام انہیں نصیب ہوتا ہے خدا و تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اس عظیم شرف پر انہیں مبارکباد دی جاتی ہے. یعنی شہید قابل تحسین و قابل تبریک ہوتا ہے، اس کے بعض ماندگان چونکہ سوگوار ہوتے ہیں اس لیے انہیں انسان تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہے. قرآن مجید میں بھی ایسا ہی ہے، قرآن نے بھی جو بعض ماندگان ہیں ان کو تسلیت کہی ہے، اور خود شہداء کو مبارک دی ہے کہ وہ لوگ جو خدا کی راہ میں شہادت پاتے ہیں، یہ فارحین بما آتاہم اللہ، یہ خوشحال ہیں خدا کی بارگاہ میں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں جو نعمتیں عطا کرتا ہے، جو مقامات ان کو عطا کرتا ہے، ان نعمتوں اور مقامات کی بنا پر وہ خوشحال ہیں بارگاہ خدا میں، فارحین ہیں وہ. اور ساتھ ہی انہیں بشارت دی جاتی ہے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، انہیں بشارت دی جاتی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی کاروان شہداء سے ملحق نہیں ہوئے. شہادت در حقیقت ایک اختیاری موت کا نام ہے. موت تو بلا کر انسان کو آنی ہے، جہاں بھی ہوگی انسان. قرآن مجید میں ہے کہ تم، یہود کو خطاب ہے کہ تم موت سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے، یدرککم الموت اینما کنتم، تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی. موت کے پنجے سے وہ موت کی گرفت سے کوئی انسان فرار نہیں کر سکتا، بھاگ نہیں سکتا، ہر ایک کو مرنا ہے. شہید کا مقام اس وجہ سے عظیم ہے کہ شہید موت کو اختیار کرتا ہے آگاہانہ طور پر، چنتا ہے اپنے لیے موت، نہ کہ موت اس کو دبوچ لیتی ہے. کچھ لوگ مرنا نہیں چاہتے، انہیں مار دیا جاتا ہے، انہیں بھی شہید کہتا ہے، دین ان کو بھی شہید کہتا ہے، لیکن یہ اعزازی شہید ہے. حقیقی شہید وہ ہے جو خود موت کی تلاش میں جاتا ہے، موت کو اختیار کرتا ہے، راہ مرگ اختیار کرتا ہے، راہ خدا میں. جس طرح شہداء کربلا ہیں، انہوں نے موت کا راستہ اختیار کیا ہے، یعنی ایسا راستہ اختیار کیا جہاں موت آنکھوں سے نظر آ رہی تھی اور یقینی تھی موت، جس میں 1% احتمال بھی بچ جانے کا نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا. کہ یہ حقیقی شہید ہیں راہ خدا میں. اور شہداء کو اس لیے میزان قرار دیا گیا ہے, شہید میزان ہے, جو چیز بھی تولی جا رہی ہے وہ شہداء کے خون سے تولی جاتی ہے. چند چیزیں میزان کا درجہ رکھتی ہیں, جیسے آپ حج عبادتوں میں میزان ہے کہ جس چیز کا ثواب ذکر کیا جائے کہتے ہیں تم یہ کام کرو اتنے حج کا ثواب ہوگا تمہیں, یعنی حج میزان ہے اور باقی سارے اعمال حج پر تولے جاتے ہیں. کیونکہ حج بہت عظیم عبادت ہے, حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت حاجر ان کے نقش قدم کا نام حج ہے. اسی طرح سے شہادت وہ عمل ہے جو انسان انجام دیتا ہے جسے اللہ نے میزان قرار دیا. جتنے اعمال انسان کے تولے جاتے ہیں وہ خون شہید پر تولے جاتے ہیں, کہ اتنے شہیدوں کا ثواب مثلا ملے گا اگر انسان یہ کام کرے. اس لیے یہ میزان قرار دیا گیا ہے. کیوں؟ کچھ شہید انتخاب کرتا ہے, اس راہ کو چنتا ہے, اور اگر شہید یہ راہ انتخاب نہ کرے باقی سب ذلت کی موت مرتے ہیں. وہ خود عزت کی موت مرتا ہے تاکہ لوگ عزت کی زندگی جی سکیں. اگر شہید عزت کی موت کا راستہ انتخاب نہ کرے تو باقی لوگ ذلت کی زندگی بسر کریں. شہید ہے در حقیقت جو لوگوں کے لیے عزت کی زندگی کا امکان فراہم کرتا ہے اور میدان فراہم کرتا ہے. اس لیے ہمیں حکم ہے کہ شہداء کو نہ بھولیں, شہداء کو زندہ رکھیں. شہداء شمعیں ہیں. امام خمینی فرماتے تھے کہ محفل بشریت کی شمع شہید ہے, محفل بشریت اس سے نورانی رہے گی. اگر یہ شمع بجھ گئی تو ظلمت اور تاریکی اور اندھیرا ہے. یعنی جو قوم اپنے شہیدوں کو یاد نہیں رکھ سکی, اپنے شہیدوں کو زندہ نہیں رکھ سکی اور اپنے شہیدوں کا نام زندہ نہیں رکھ سکی, اس قوم کے اندر ظلمت و تاریکی اور جہالت ہی ہوگی, اس کے اندر خوف ہوگا, اس کے اندر ہراس ہوگا. وہ کبھی بھی عزت کا دن نہیں دیکھ سکتے جن کے اندر یہ شمع یہ روشن نہ ہو. شہداء کا تذکرہ عام مرحومین کے تذکرے کی طرح نہیں ہے. ہم عام مرحومین کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ انہیں مغفرت ہو جائے, انہیں ثواب مل جائے. شہداء کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ صرف مرحوم کو کچھ نصیب ہو جائے یا شہید کو کچھ اس مجلس سے پہنچ جائے, بلکہ شہید کا ذکر اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمیں کچھ نصیب ہو جائے ذکر شہید سے. شمع کے گرد انسان نہیں بیٹھتا تاکہ شمع کو کچھ مل جائے, شمع کے گرد بیٹھتا ہے تاکہ انسان کو نور مل جائے. یہ نورانیت انسان شمع سے حاصل کرتا ہے, وہ نورانیت انسان کو نصیب ہوتی ہے. اس لیے یہ بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے قوم کے لیے. شہداء عظیم سرمایہ ہے قوم کے لیے. اس سرمایہ کو بچانے کی ضرورت ہے, اس سرمایہ کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے, اس سرمایہ کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. کہ بعض اوقات یوں نہیں ہوتا, اس سرمایہ کو لوگ کسی اور کام میں لانا شروع کر دیتے ہیں, سرمایہ سے تجارت شروع کر دیتے ہیں, سرمایہ سے کوئی اور اہداف حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہ, یہ سرمایہ اسلام کا ہے, یہ سرمایہ پوری ملت کا ہے, دین کا ہے, اور یہ شمع ہے, یہ نشان راہ ہے, یہی سبیل خدا کی علامتیں ہیں. جس طرح آپ دیکھتے ہیں سڑک کے کنارے پر لائٹیں لگی ہوتی ہیں, ان لائٹوں کا کام دو کام ہوتے ہیں, ایک یہ بتانا کہ راستہ کدھر سے جا رہا ہے اور دوسرا اس راستے کو روشن رکھتی ہیں یہ لائٹیں. جب رات ہو جاتی ہے, تاریکی چھا جاتی ہے, یہ چراغ جلتے ہیں, راستہ روشن ہوتا ہے, چلنے والوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے راستہ. راہ خدا کی شمع پر لائٹیں وہ چراغ شہداء ہیں. ایک تو شہداء بتاتے ہیں کہ درست راستہ کدھر سے جا رہا ہے, یہ نہ ہو کہ اپنی مرضی سے انسان اللہ کا راستہ بنا لے, اپنے ثوابدین پر اللہ کا راستہ بنا لے کہ میرا رہی یہ راستہ ہے اللہ کا. نہ, جس راہ پہ شہید ہوں گے وہ اللہ کا راستہ ہے. اور دوسرا یہ کہ جب تک شہداء زندہ رہیں گے, ان کی یاد زندہ رہے گی, راہ اتنا روشن رہے گا, آنے والوں کو چلنے کے لیے نور ملتا رہے گا, ان شہداء کے وجود سے نور ملتا رہے گا ان کو. اس لیے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے, شہداء عظیم سرمایہ ہے ملت کا. لیکن اگر ان شہادتوں کو تھوڑا سا جہت مل جائے, ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر حالات اس قسم کے ہیں کہ مومنین کی زندگیاں خطرات میں ہیں, دین خطرات میں ہیں, ہمارے رسومات خطروں میں ہیں, ہمارے مذہبی مراکز خطروں میں ہیں, جانیں خطرے میں ہیں, سب کچھ ہے, اگر سر جھکا کے اور ذلت قبول کر کے خاموشی کے ساتھ زندہ رہیں گے تو یہ حادثات روز تکرار ہوتے رہیں گے، ہر روز یہ حادثات تکرار ہوتے رہیں گے، اور ہم ان شہیدوں کے معاوضے اور ان شہیدوں کے لیے ہم وہ راہیں طے شروع کر دیں گے جو درست نہیں ہے۔ ایک کام جو ہوتا ہے شہیدوں کے لیے، وہ معاوضوں کا مطالبہ ہوتا ہے، فوراً معاوضے کا مطالبہ شروع کر دیتے ہیں۔ وہ خاندانی شہید بھی بعض اوقات ان کے اندر بھی یہ حیثیت آ جاتی ہے، حصہ آ جاتی ہے، توقع رکھتے ہیں کہ اب جب ہمارے خاندان سے کوئی شہید ہو گیا تو ہمیں کچھ ملے، قوم کچھ دے، لوگ کچھ دے، حکومت کچھ دے۔ نہ خاندانی شہید کو یہ احساس اپنے اندر احساس، نہ بچوں کے اندر، نہ اس کے عزیز و رشتہ داروں کے اندر یہ احساس پیدا نہ ہونے دے، کیونکہ جس خاندان میں شہید ہوتا ہے وہ خاندان مستحق نہیں ہوتا لوگوں کی مدد کا و ہمدردی کا، بلکہ وہ خاندان در حقیقت اب ایک سرمایہ ہے، لوگ اس خاندان کے محتاج ہو جاتے ہیں، مسلمان اس خاندان کے محتاج ہو جاتے ہیں، نہ کہ وہ خاندان محتاج ہو جاتا ہے دوسروں کا۔ وہ خاندان ایک حیثیت پیدا کر لیتا ہے، ایک مقام پیدا کر لیتا ہے، ایک ارزش پیدا کر لیتا ہے۔ خدا جس خاندان سے شہید اٹھاتا ہے وہ شہید چنتا ہے۔ قدر نہیں جانیں گے یہ خانوادہ شہداء تو شہداء کی قدر ختم ہو جائے گی، اور وہ سرمائے جو نجات کے سرمائے ہیں وہ تجارت کے سرمائے بن جائیں گے۔ کرتے ہیں لوگ اس طرح سے، وہ سرمائے جو نجات کے لیے ہوتے ہیں وہ تجارت کے سرمائے بنا لیتے ہیں۔ نہ شہداء کی تکریم و تعظیم چاہیے، شہداء کی عظمت چاہیے، وہ بلند کرنا ہے۔ یہ علامہ اقبال نے شہداء کے متعلق رہنمائی کی ہماری کہ شہید کو معاوضہ مت مانگو، شہید کا معاوضہ در حقیقت قوم کی نجات ہے، یہ معاوضہ ہے شہید کا، اور وہ بھی اللہ نے دینا ہے، نہ کہ حکومتوں نے دینا ہے۔ کہ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، یہ شہید راہ خدا ان کا معاوضہ کلیسا والوں سے نہ مانگ، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، کہ قدر و قیمت میں ہے جن کا مقام حرم سے بڑھ کر، کعبے سے بڑھ کر ہے مقام ان شہیدوں کا۔ علامہ اقبال فرما رہے کہ کعبے سے زیادہ عظیم ہے مقام ان کا، تو کعبہ بیچنا اچھی بات نہیں ہے، اگر کوئی کعبہ فروخت کر دے تو اچھی بات نہیں ہے، غلط کام کیا اس نے، تو جس کی قدر و قیمت کعبہ سے بھی زیادہ ہے اس کو بیچنا بھی اچھی بات نہیں ہے، نہ کرے یہ کام۔ شہیدوں کا اجر بہت عظیم ہے، شہید کی شہادت کا اجر قوم کی نجات ہے، ان جوانوں کے اندر غیرت ہے، ان جوانوں کی شجاعت ہے، ان جوانوں کی بے خوفی ہے، یہ اجر ہے جو خدا شہید کے خاندان کو یا شہید کی قوم کو خداوند تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ عزیزان دیکھیں، آئے روز اس ملک کے اندر یہ ظلم و ستم و بربریت جاری ہے، وہ شہادتیں فخر ہیں ہمارے لیے، لیکن موجودہ صورتحال جس میں ہم جتنا ڈرنا چاہے ڈرتے اتنے مرتے ہیں ہم، شہادتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ تم نے مرنا تو ہے ہی ہے، جب مرنا ہے تو کیوں نہ اختیارن مرو، جب تمہیں اجبارن مارا جا رہا ہے، نہیں مرنا چاہتے اور تمہیں مارا جا رہا ہے، لیکن اور اعزازی شہید بن رہے ہو، کیوں حقیقی شہید نہیں بنتے ہو تم؟ جب اعزازی شہادت اتنی قابل فخر ہے تو حقیقی شہادت اور زیادہ قابل فخر ہے۔ بالآخر اس طرح سے رہو گے، اس طرح سے جیو گے، گھیر کے تمہیں مار دیں گے، سب کو ختم کر دیں گے اس طرح، اور کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں اس صورت میں فقط یہی کہ انہیں قاتلوں سے جا کر پھر ہم مطالبہ کریں گے، اپنے شہیدوں کے لیے بھی اور خاندانوں کے لیے بھی، خود قاتلوں کے در پر جائیں گے ان شہادتوں کے اندر۔ یہ نہ سمجھیں کہ صرف ایک گروہ یا کچھ افراد یا یہ جنونی و درندے و خونخوار بھیڑیے فقط ملوث ہیں، یہ کرائے کے لوگ ہیں، اصل ان کے پیچھے یہی حکومتیں، یہی گروہ، یہی ایجنسیاں، یہ سب کچھ ان کے پیچھے شامل ہے، موجود ہے ان کے پیچھے، ان کے تعاون اور ان کی تائید سے سب کچھ ہوتا ہے، ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر ہم انہیں قاتلوں سے آ کر بھیک مانگیں اپنی بقا کے یا اپنے شہیدوں کے لیے، یہ نہیں ہے راستہ، عزت کا راستہ۔ شہید عزت کی موت مرتا ہے تاکہ حیات عزت مندانہ اپنی قوم کے لیے چھوڑ کر جائے اور انہیں راستہ بتا جائے، اور عزت مند قوم کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ جیے بھی عزت سے اور مرے بھی عزت سے مرے، اس طرح سے نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں، آج ہی جو حادثہ ہوا مستوم میں کہ ابھی تک خبریں آ رہی ہیں کہ 35 سے زیادہ تک شہادتیں ہو چکی ہیں زائرین جو واپس آ رہے تھے زیارات سے. اللہ تعالیٰ ان زائرین کی حفاظت کرے جو کربلا ہے, تو اللہ میں مشرف ہے. خدا و تعالیٰ انشاءاللہ انہیں صحت و سلامتی اور حفظ و حفاظت کے ساتھ انشاءاللہ واپس لائے انہیں سب کو. لیکن یہ خطرات ہیں, کربلا کے اندر بھی خطرات ہیں, راہوں میں بھی خطرات ہیں, پاکستان میں خطرات ہیں, پوری دنیا کے اندر تشیع اس وقت ان خطرات سے دوچار ہے. نجات کا راستہ کیا ہے؟ کربلا. کربلا یوں نہیں ہے کہ وہ نہیں جاتے تھے مرنا اور انہیں مار دیا گیا. کربلا والوں نے انتخاب کیا اپنے لیے یہ راستہ کہ جب مرنا ہی ہے تو پھر کیوں نہ عزت کی موت مریں ہم, جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ پھر اختیار کریں اس موت کو. اگر اختیار کریں موت کو, تھوڑے مرتے ہیں, باغے موت سے تو زیادہ مرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات کوئی حادثہ ہوتا ہے, بھگدڑ میں زیادہ لوگ مر جاتے ہیں. اگر بھگدڑ نہ ہو اور لوگ کھڑے رہیں تو کوئی نہیں مرے گا, لیکن جب بھاگتے ہیں ایک دوسرے کے پاؤں تلے زیادہ روندے جاتے ہیں. اسی طرح ابھی بھگدڑ میں ہم زیادہ مر رہے ہیں, اور اگر تسلی اپنے دل کو دے اور اطمینان اور قیام کریں اور مقاومت کریں, استقامت کریں, یقین جان لیں کہ اتنی شہادتیں نہیں ہوں گی, اتنا نقصان نہیں ہوگا اور عزت بھی ہمیں نصیب ہوگی. یہ ملت اگر مقاومت شروع کرے, نہ ان چکروں میں آئے جس طرف یہ سیاست باز ہمیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ رہنمائی ان شہیدوں سے لیں. ہم شہید, امام خمینی فرماتے تھے کہ یہ شہداء راہبر ہیں ہمارے, یہ لیڈر ہیں ہمارے شہداء, جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ ہے راہبر. نہ وہ راہبر ہیں جو شہداء کا خون بھی بیچ دیتے ہیں, جو شہداء کا سودا بھی کر دیتے ہیں, جو قوم کا بھی کر دیتے ہیں, وہ نہیں ہے راہبر. رش شہداء راہبر ہیں, جس راہ کے چلے ہیں اس راہ راہبر اسی کو کہتے ہیں جو راہ دکھائے, راہبر اسی کو کہتے ہیں جو راہ پہ لے کے چلے. تو راہ دکھانے والے بھی شہداء ہیں, راہ پہ لے کے جانے والے بھی شہداء ہیں, چونکہ اس راہ پر انہوں نے خون دیا ہے اپنا. جب انہوں نے خون دیا ہے تو واقعی راہبر ہیں یہ شہداء. ان کو زندہ رکھنے سے راہ زندہ رہے گا اور اس راہ پہ چلنے والے زندہ رہیں گے. ان شہادتوں سے بچنے کا, موت سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ موت کے سامنے کھڑے ہو جائیں آپ, موت کو پشت نہ دکھائیں, موت کو سینہ دکھائیں. موت انسانوں کا سینہ دیکھ کر مڑ جاتی ہے, پشت دیکھ کر موت تعاقب کرتی ہے, پیچھے آتی ہے اور ایک ایک کر کے سب کو دبوچ لیتی ہے. مڑ کے موت کو رخ دکھاؤ اپنا, اور جب انسان موت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو موت سے نبرد ضرور ہوتی ہے, اس نبرد میں انسان نہیں مرتا, موت مر جاتی ہے. اور جو قوم موت کو مار دے پھر اسے کوئی بھی دبا نہیں سکتا. یہ جملہ حضرت علی اکبر کا ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ جب سید الشہداء علیہ السلام نے آیت استرجاع تلاوت فرمائی, انا للہ و انا الیہ راجعون, تو جناب علی اکبر نے پوچھا کہ بابا جان اس وقت کیوں آپ نے آیت استرجاع انا للہ پڑھی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ مجھے ایک غیبی آواز سنائی دی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کاروان موت کی طرف جا رہا ہے اور موت اس کاروان کی طرف آ رہی ہے, یعنی موت بھی ادھر آ رہی ہے اور یہ بھی موت کی طرف جا رہی ہے. اس وقت جناب علی اکبر نے پوچھا کہ اولسنا علی الحق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا حق پر ہیں. تو اس وقت سید الشہداء, اس وقت جناب علی اکبر نے عرض کی کہ پھر پرواہ نہیں ہے, موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے پھر کوئی پرواہ نہیں ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ اگر موت ہم پہ آ پڑے ہمیں مار دے گی, لیکن اگر ہم موت پہ جا پڑے تو موت کو مار دیں گے. شہداء کربلا کو موت نے نہیں مارا, چونکہ اگر موت نے ان کو مار دیا ہوتا تو آج 1400 سال بعد ان کا نام نہ ہوتا. اب آپ دیکھیں جب سے انسان دنیا میں آیا ہے تو مر تو رہا ہے, کتنی قومیں مری ہیں, کروڑوں اربوں لوگ ابھی تک مر چکے ہیں جن کا کوئی نام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ موت نے ان کو مار دیا, ان کے نام کو مار دیا, ان کے نشان کو مار دیا, ان کی راہ کو مار دیا, ان کی ہر چیز کو موت نے مار دیا. لیکن کربلا والے 1400 سال سے زندہ ہیں, کیونکہ انہوں نے موت کو مارا ہے, نہ کہ موت نے ان کو مارا ہے.
زندہ باد, 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 زندہ باد,
حقیقت ہے یہ، یہ صرف باتیں نہیں ہیں، جملے نہیں ہیں بے معنی، حقیقت ہے، تاریخی حقیقت ہے یہ کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے موت کو مار دیا ہے، موت کو بے اثر کر دیا ہے اور موت نے انہیں نہیں مٹایا، موت گمنام کر دی انہوں نے لیکن وہ خود زندہ ہے، مر کے بھی زندہ ہے۔ شہید کو قرآن سند دے رہا ہے کہ یہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، شہید راہ خدا میں جو جان دے دیتا ہے، اس لیے جان دیتا ہے کہ یہ قوم بھی اپنے اندر یہ جرأت پیدا کرے کہ موت کو پشت نہ دکھائے، موت کو سینہ دکھائے، سینہ سپر ہو موت کے سامنے۔ جب سینہ سپر ہو موت پیچھے ہٹ جاتی ہے، اور اگر پیچھے نہ ہٹے تو کم از کم اس انسان کے ہاتھوں اور اس سے اس کے حوصلے اور جزم و عزم کے سامنے مر جاتی ہے موت۔ اس وقت جو صورتحال ہماری ہے بالعموم پوری دنیا میں تشیع مسلمان و تشیع، اور بالخصوص پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے، ہم ہر ایک اپنے تئیں لگا ہوا ہے، کوئی رائے حال، کوئی گروہ بنا کے، کوئی مطالبہ کر کے، کوئی درخواستیں دے کے، کوئی ریلی نکال کے، جس سے جو ہو سکتا ہے کر رہا ہے، مخلصانہ کر رہے ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اخلاص نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ سارے کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ مسلسل اتنی کوششوں کے باوجود کوئی تدبیر بن نہیں رہی۔ اخلاص کافی نہیں ہوتا جب تک درست قدم بھی ساتھ نہ اٹھائے گئے۔ اگر ہم اخلاص سے کرتے رہیں بہت سارے کام، اور کوشش دل سے کریں، صاف پاک نیتوں سے کوششیں کرتے رہیں، لیکن بر وقت تو مناسب قدم نہیں اٹھائیں، اس وقت تک نجات کا کوئی راستہ نہیں نکلے گا۔ ہم بہت اخلاص سے جا کر ان ظالموں کی منت سماجت کریں، لیکن منت سماجت راستہ نہیں ہے نجات کا۔ ایک قوم کے لیے جو اتنی بڑی تعداد میں ہے، 4-5 کروڑ کے نزدیک اس ملک کے اندر جن کا تعداد ہے وہ عدد ہے، ان کے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے بھیک مانگے اپنے بقا کا، اپنی حیات کا، اپنی قومیت کا۔ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، اقلیتیں پاکستان میں ہیں جن کی آبادیاں 100 یا 1000 یا زیادہ سے زیادہ 1,00,000 میں ہوں گی، لیکن جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں وہ اپنا انداز اس طرح سے بنا لیں جیسے 1,000 افراد کا مجموعہ ہوتا ہے، ان کی طرح نہیں ہے۔ بالآخر اس ملک میں شیعہ مسلمان اس ملک کے بانی ہیں، اس ملک میں شریک ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک پر حق ہے ان کا، اور ملک کا ان کے اوپر حق ہے، اپنا رول ان کو ادا کرنا ہے۔ یہاں پر ضرورت ہے اس وقت اس چیز کی کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں کہ جب قوموں کے اوپر خطرے آتے ہیں تو قوموں کی نجات اس ان راہوں سے نہیں ہوتی جو بعض سیاست باز شروع کر دیتے ہیں۔ قومیں فروخت کر سکتے ہیں سیاست باز، قومیں بچا نہیں سکتے۔ آج تک کسی سیاست باز نے قوم نہیں بچائی، اگر قومیں بچائی ہیں مجاہدوں نے بچائی ہیں، شہداء نے بچائی ہیں، وہ بتاتے ہیں راستے کے کس طرح قومیں بچ سکتے ہیں۔ ان مجاہدین کی راہ پر انسان چلتا ہے، نہ کہ جو جا کے قوموں کے سودے کراتے ہیں، جو کرا کے قوموں کو فروخت کراتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہی ہمارے حکمرانوں نے کتنی دفعہ بیچا یہ ملک اور یہ قوم، اسی طرح ہمارے مذہبی پیشواؤں نے کتنی دفعہ دین سمیت اور مذہب سمیت قوم کو بیچ دیا، فروخت کر دیا۔ در حقیقت قوموں کو کربلا نے زندہ رکھنا ہے، اور یہ شہادتوں کا راستہ ہے جو انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ نہ شہادتوں کا مطلب یہ کہ ہم شہادتوں سے بھاگیں، موت سے ڈریں اور ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی مار جائے اور پھر ہم توقع رکھیں کہ ہم نجات پا جائیں گے، نہ، ایک دفعہ رخ موڑیں، اپنا پیٹھ نہ دکھائیں، رخ موڑیں، کھڑے ہو جائیں، قیام کریں، ان حملوں کے مقابلے میں قیام کریں۔ آپ یقین جان لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں ہم، کہ پشت دیکھ کے بزدل کو بھی جرت ہو جاتی ہے، لیکن سینہ دیکھ کے بڑے بڑے سورماؤں کے دل بھی دہل جاتے ہیں۔ پشت دیکھ کے وہ زیادہ جری ہو جاتے ہیں کہ یہ پشت دکھا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ جب خوف کی علامتیں انہیں نظر آتی ہیں ہمارے اندر تو وہ اور زیادہ جری ہو جاتے ہیں۔ یہ بات حقیقت محض ہے۔ اس مقام مقدس و منبر مقدس سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا دشمن قوی نہیں ہے، بہت ضعیف ہے، بہت ہی بزدل دشمن ہے آپ کا۔ نہ کہ دشمن بہت قوی ہے، نہ، ہم بہت ضعیف ہیں، ہمارے ارادے بہت ضعیف ہیں، ہماری صفوں میں کمزوریاں ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، نہ کہ وہ بہت ضعیف ہیں۔ ایک امیر المومنین نے ایک اپنے محاذ پر اپنی حکومت کے زمانے میں ایک چوکی بنائی تھی محاذ کی حفاظت کے لیے، 100 آدمی کھڑے کیے تھے وہاں پر، 5 دہشت گردوں نے، شامی 5 دہشت گرد آئے، انہوں نے حملہ کیا اور یہ 100 آدمی بھاگ گیا اور کئی 100 میل دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے امیر المومنین کے پاس کوفہ میں آ کے پہنچے اور آ کر رپورٹ دی کہ چوکی پہ قبضہ ہو گیا ہے۔ تو حضرت نے انہیں پوچھا کہ خوب جن لوگوں نے حملہ کیا وہ کتنے لوگ تھے، تو بہت گھبراہٹ کے ساتھ کہا کہ وہ 5 آدمی تھے۔ تو حضرت نے ان کی سرزنش کی کہ تم مرد ہو، 100 آدمی تم ہو، 5 آدمی وہ ہیں، تم 100 آدمیوں کے حملے سے بھاگ کے آ گئے ہو۔ پھر حضرت نے پوچھا کہ جب وہ حملہ کر کے جا رہے تھے ان میں سے کوئی زخمی ہوا؟ کہا نہیں، کوئی زخمی نہیں ہوا۔ انہوں نے ہمیں مہلت نہیں دی، اتنی تیزی سے کاروائی کی، پھرتی سے انہوں نے کام کیا کہ سب کچھ لوٹ کے لے گئے اور ہمیں یعنی 100 آدمیوں کو کاروائی کا موقع نہیں دیا۔ اس قدر مذمت کی حضرت نے ان کی کہ تم کوئی انسان ہو، تم مرد ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تم قابل نہیں ہو مرد کہلانے کے کہ 100 آدمیوں پر 5 آدمی حملہ کرے اور کسی کو معمولی زخم بھی نہ آئے اور وہ کامیاب کاروائیاں کر کے واپس چلے جائیں۔ اتنی مذمت کی۔ عزیزہ، آج ہم مظلوم بنے ہوئے ہیں کہ ہم پر حملے ہو رہے ہیں، بعض اوقات یہ اس اولیے میں بھاگتے ہوئے ہم مولا کے پاس جائیں گے تو مولا مذمت کریں گے کہ تم کتنے تھے پاکستان میں؟ 5 کروڑ تھے۔ حملہ ور کتنے تھے تم پر؟ 2000 تھے۔ تو 2000 کے مقابلے میں 5 کروڑ، اتنے سہمے ہوئے تھے تم، اتنی گھبراہٹ تمہارے اوپر طاری تھی اور اب آ گئے ہو میرے پاس پناہ لینے کے لیے، مظلومیت کی شکایت کرنے کے لیے۔ بلاخر امیر المومنین شجاع و بہادر امام ہے، بزدلوں کو پسند نہیں کرتے۔ جس طرح روایت میں ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، خدا خود صاحب جمال ہے اور کسی بے جمال کو خدا پسند نہیں کرتا۔ جمال سے مراد یہ رنگ و صورت نہیں ہے، جمال یعنی کمالات جو انسان کے اندر ہو۔ کسی ایسے شخص کو خدا پسند نہیں کرتا جس کے اندر کمال نہ ہو، سیرت کا جمال نہ ہو جیسے انسان کے اندر۔ اسی طرح مولا علی اگر شجاع ہے تو کسی بزدل کو پسند نہیں کرتے، یہ ایک بالکل طے شدہ بات ہے، 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ کوئی شجاع کسی بزدل کو پسند نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ مولا علی کہیں گے کہ میں بہت بہادر ہوں، بڑا شجاع ہوں اور یہ بزدل سارے میرے ماننے والے ہیں اور مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، نہ۔ ایک جنگ میں مولا علی کا اپنا بیٹا محمد ابن حنفی جنگ کر رہے ہیں لیکن اس طرح نہیں لڑ رہے جس طرح علی چاہتے ہیں جنگ لڑنا، کیا وار کرتا ہے خطا چلا جاتا ہے۔ محمد ابن حنفیہ شمشیر چلاتے ہیں لیکن لگتی نہیں ہے دشمن کو، نیزہ چلاتے ہیں لگتا نہیں ہے دشمن کو آگے، اور جب وہ حملہ کرتے ہیں تو پاؤں اکھڑ جاتے ہیں محمد ابن حنفیہ کے۔ کہا پسند نہیں آئی امیر المومنین کو جنگ محمد ابن حنفیہ کی، گئے اسی حالت میں جب وہ مورچے میں کھڑے ہوئے تھے وہیں پر جا کر سخت سرزنش کے لہجے میں جا کر کہا کہ اے میرے فرزند، کیا کر رہے تو، کس طرح لڑ رہا ہے تو، یہ لڑنے کا طریقہ ہے جس طرح تو لڑ رہا ہے؟ پھر حضرت نے اس کو بتایا کہ قدم جما کے کھڑا ہو، دونوں پاؤں کھول، قدم جما کے کھڑا ہو، بتیسی بند کر، نگاہ دشمن کے آخری صف پر رکھ، اپنے ارادے کو جزم کر، اپنی ساری طاقت اپنے سینے میں جمع کر، شمشیر پہ گرفت مضبوط کر اپنی۔ کہا کہ کس طرح تو حملہ کر، تو کس طرح میرا بیٹا ہو کہ کس طرح حملہ کر رہا ہے؟ عزیزہ، یہ نہیں ہے کہ امیر المومنین کہتے ہیں میرا بیٹا تو زخمی نہ ہو جائے، ادھر سائڈ پہ ہو جا، میں کسی اور کو بھیج دیتا ہوں، نہ۔ اگر بیٹا بھی ڈیلی جنگ کرتا ہے امیر المومنین قبول نہیں کرتے، یہ طے بات ہے۔ ڈیلی جنگ نہیں کرنا میرے ساتھ رہ کر، مجھے ڈیلے بندے نہیں چاہیے، ایسے سست بندے نہیں چاہیے کہ جو بھاگتے ہوئے ایک جگہ پر مومن اکٹھے ہوئے تھے، وہ ٹائر پھٹ گیا، گاڑی کا نعرہ حیدری لگا کے بھاگ گئے سارے۔ کم از کم نعرہ حیدری بھاگنے کے لیے نہیں ہوتا، ڈٹنے کے لیے ہوتا ہے، नारा हाजरी हमले का नारा है ना, भागने का नारा है। वो भागने के लिए किसी और का नाम लो, जो भागने वाले थे उस वक्त उनका नाम लो, या फलान, बस नारा लगा के भागोगे। अब भागने का वक्त आ गया, नारा हैदरी लगा के क्यों भागने वाला, ये डट जाने का नारा है। हकीकत यही है कि ये नाम ही वही है जिसके लेने से इंसान में जरूरत और शुजात और ताकत आ जाती है। अजीजन डीलिकों में ढीले पैरोकार, ढीले शिया, सुस्त शिया, बे इरादा शिया मौला अली को पसंद नहीं है। आपने इमाम तो चुन के ढूंढा मौला अली, लेकिन ये भूल गए हो कि जब इमाम इंसान ऐसा चुनता है तो उसको पैरोकार भी वैसा ही चाहिए। अगर आप जंग में जाए, बस फौज में जाए, फौज में एक बहुत लायक कमांडर हो, बड़ा दलेर लीडर और बड़ा पुरअज़्म कमांडर हो, और आप कहते हैं मैं इसकी बटालियन में जाऊंगा, तो फिर आपको भी पता होना चाहिए कि जब उसके साथ जाओगे तो वो फिर सोने नहीं देता, वो जंग करवाता है, वो आपको मशकें करवाएगा, वो आपको पहाड़ों पे ले जाएगा, वो सख्तियां दिखलाएगा। आप अगर आराम पसंद हो तो फौज में हर किस्म का कमांडर होता है, कुछ सोने वाले होते हैं, कुछ खाने वाले होते हैं, कुछ लंगर के होते हैं, कुछ दूसरे होते हैं। तो किसी और को, लांगरी को अपना कमांडर बना लो ताकि खाए पिए, किचन वाले किसी मसूल को अपना कमांडर बना लो। मौला अली को जब चुना है तो फिर ख्याल रखो साथ कि मौला अली असल ढीला बंदा पसंद नहीं करते, वो जो पीछे रह जाए। कितनी सरजनिश की उन लोगों की जो मौला अली के साथ उठते नहीं थे, चलते नहीं थे, मैदान में आने के लिए तैयार नहीं थे। और मौला अली का ये फरमाना है अपने भाई को, तवज्जो करिए, तो अपने बेटे को कहा, ये ज़हनियतें अपनी ठीक करें हम जरा मौला अली के बारे में। हमने मौला अली को बहुत अजीब गरीब तस्वीर बना रखी है, हम समझे कि मौला अली का काम यह है कि अपने पैरोकारों में से जितने मुजरिम हैं उनको मौला अली सेफ साइड देंगे, छुड़ाएंगे, फरिश्तों को कहेंगे चलो जाने दो, ये मेरे आदमी हैं, मेरे वोटर हैं। ना अजीज मन, मौला अली को इसलिए खुदा ने वोटरों पर नहीं छोड़ा, खुद इमाम बनाया ताकि इनको जरूरत ही न पड़े इन लोगों की हिमायत में। अल्लाह ने इमाम बनाया है मौला अली को, ना कि वोटरों से बने। वोटरों का ख्याल रखते हैं सियासतबाज, इमाम का काम ये नहीं होता। हमने इस तरह का रूप दिया हुआ है मौला अली को कि हम जो गलतियां करेंगे सिर्फ वो इसलिए कि हम उनका नाम लेते हैं, नारे लगाते हैं, वो हमें हर मुश्किल में बचा लेंगे। ना अजीज मन, मौला अली मुश्किल में डालने वाला इमाम है, मुश्किल कुशा भी है, मुश्किल साज भी है, मुश्किलों में डालते भी हैं मौला अली। ये अल्लामा इकबाल ने इमामत समझी है, क्योंकि अल्लामा इकबाल फीस ले के शेर नहीं कहते थे, अगर फीस ले के शेर कहते होते तो वो भी ऐसे ही करते जैसे हमारे मेंबरों पर आकर फीस लेने वाले तकरीरें करते हैं, क्योंकि वो फीस के बगैर दीन बयान करते थे, लिहाजा सही दीन बयान करते थे, उन्हें फीस की परवाह नहीं थी। वो ये कहते हैं कि तू अगर इमाम पहचानना चाहता है तो तेरा इमाम कौन है, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे। और मौला अली क्या फरमाते हैं कि मौत के आईने में दिखा कर रुखे दोस्त जिंदगी और भी तेरे लिए दुश्वार करे। तेरा इमाम कौन है जो जिंदगी और भी तेरे लिए सख्त कर दे, दुश्वार तर कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम जब इमाम बन के आए तो बनी इसराइल कहने लगे, मूसा तेरे आने से पहले भी सख्तियां थी, तेरे आने के बाद ज्यादा सख्तियां हो गई हैं, क्योंकि मूसा जिहाद करवाते थे उन्हें। ये अमीरुल मोमिनीन के भाई है, अपने सगे भाई, ये सगा बेटा था मोहम्मद इब्ने हनफिया, अब सगे भाई हैं अकील। अकील को सामने खड़ा करके कहते थे कि अकील के बजाय अगर जाफर तैयार जिंदा होते तो आज मेरी कमर बहुत मजबूत होती। जाफर तैयार सुना हुआ ना नाम, अमीरुल मोमिनीन के भाई का नाम था जाफर तैयार, जो रसूलल्लाह के जमाने में शहीद हो गए, वो मुजाहिद आजम थे जिनके बाजू कलम हुए दोनों, और रसूलल्लाह ने उनकी शहादत की बशारत दी लहजे लहजे की। भाई को कह रहे हैं अकील को कि तेरे होने का क्या फायदा है, मुझे सिर्फ राशन मांगने आ जाता है मसलन। जो अमीरुल मोमिनीन जो खलीफा बने तो सबसे पहले जनाब अकील आ गए, कहा मेरा राशन बढ़ाओ। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि अगर वो जाफर तैयार तेरे बजाय जिंदा होता तो आज मेरा बहुत कमर मेरी बहुत मजबूत होती। तवज्जो करें, यानी भाई को कह रहे हैं कि बजाय इसके कि तू मेरा सहारा बन, तू आकर उल्टा मुझसे मुतालबे कर रहा है कि मैं राशन बढ़ा दूं तेरा। अगर जाफर तैयार होते तो वो ये मुतालबा ना करते, جعفر طیار آج شمشیر لے کر میرے ساتھ کھڑے ہوتے اور مجھے بہت بھروسہ ہوتا جعفر طیار کے اوپر. بہت سارے لوگ امیر المومنین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, امیر المومنین کہتے ہیں ان کے موجودگی میں, کہتے ہیں کہ مجھے عمار یاسر, یہ بوڑھا صحابی, یہ بوڑھا صحابی مجھے یاد آتا ہے بہت, چونکہ یہ بوڑھا صحابی بالآخر امیر المومنین کو اعتماد تھا اس اپنے بوڑھے صحابی پر جو جنگ صفین میں شہید ہو گئے. کہا کہ ان جوانوں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ تمہارے بجائے اگر وہ بوڑھا صحابی زندہ ہوتا, یعنی تم آج ہزاروں کی تعداد میں ہو اور تمہارے بجائے وہ ایک عمار ہوتا تو میں کہیں مضبوط ہوتا تمہاری نسبت, تو تمہاری وجہ سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. عزیزان, مولا علی جب امام بنایا ہے تو مولا علی کی امامت کے قابل بھی بننا پڑے گا. تھے ڈھیلا آدمی, سست آدمی, ایسا کاہل آدمی, بے ارادہ آدمی, ایسا نہیں چاہیے امیر المومنین کو. جھڑک دیتے تھے, ڈانٹ دیتے تھے, اور نہج البلاغہ میں اتنی مذمتیں ہیں ان لوگوں کی جو سست ارادوں کے مالک تھے. اگر مولا علی کو امام مانا ہے تو اس طرح بننا بھی پڑے گا, ہمیں اسی سطح کا بننا پڑے گا. کربلا کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف واقعات کربلا و شہداء کربلا کا ذکر پڑھیں, ہمارے لیے ان کا ذکر ہی کافی ہے نا. یہ ذکر شہید ساز ہے, شہید پرور ذکر ہے. کیوں یہ ذکر جاری رکھے ہوئے, اس ذکر کو ختم نہ ہونے دیں, کیونکہ جب تک ذکر کربلا رہے گا شہید بنتے رہیں گے, پلتے رہیں گے. اور جو قوم شہید پال سکتی ہے اپنے اندر, اس کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا. یہ ذکر شہید ساز ہے, شہید پرور ذکر ہے. کربلا, مکتب کربلا جس قوم کے پاس ہو اسے نہیں گھبرانا چاہیے. تعجب ہوتا ہے بہت, آج ہماری حالت کیوں ایسے بن گئی ہے, کیوں ہم اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود آج پاکستان کے اندر یہ حالت بن گئی, جبکہ کربلا بھی ہمارے پاس ہے, ذکر کربلا بھی ہمارے پاس ہے. شاید اس وجہ سے ہے کہ ہم نے کربلا کو پیشاوروں کے سپورٹ کر دیا ہے, اور کربلا میں فقط رسومات یاد رکھی ہیں ہم نے, وہ روح کربلا پیغام شہادت وصول نہیں کیا ہے. وہ علی اکبر کی رسم اذان زندہ رکھی ہے, ابھی دیتے ہیں نا اذان علی اکبر روز عاشور, صبح عاشور, جس کے بعد نماز نہیں پڑھتے. یہ رسم اذان ہے. علامہ اقبال کے بقول کے رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. خوب, رسم اذان رہ گئی روح اکبری نہ رہی. رسم اذان کافی نہیں ہے, روح علی اکبر بھی ضروری ہے. روح علی اکبر کیا ہے کہ ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے, کوئی پرواہ نہیں ہے بابا میں. ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے, کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ روح علی اکبر ہے, یہ ان جوانوں کے اندر ابھی موجود نہیں ہے. انہیں ہم نے رسم اذان علی اکبر سکھا دی ہے, روح علی اکبر شاید نہیں کر سکے. ہم اپنی ناکامی سمجھتے ہیں اس کو کہ نہیں پیدا کر سکے. کہ آج ملت کا ہر فرد اگر اس طرح سے ہوتا کہ پرواہ نہیں ہے ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے, پھر جب 72 اتنا بڑا حماسہ خلق کر سکتے ہیں, تو یہ جو کروڑوں کی تعداد میں اس ملک میں ہیں, یہ نہ سوچیں کہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے, بھاگ جائیں گے, ویزے لیں, جاب کے بہانے, تعلیم کے بہانے سے کسی طرح اس پاکستان کی جہنم سے بھاگ کے جائیں. ہم نہ عزیز مند, اس جہنم کو اگر بھوتوں نے جہنم بنایا ہے تو آپ حسینیوں نے اس کو جنت بنانا ہے. انہوں نے نہ امن کیا, آپ نے امن کا ملک بنانا ہے اس کو. اور پشت نہیں دکھانی, سینہ دکھانا ہے, سینہ صفر ہونا ہے ان کے سامنے. اور موت سے بھاگنا نہیں بلکہ موت میں جا کر پڑنا ہے. یہ شہداء کا پیغام ہے ہمیں. وہ شہید یہی ایک چیز ہم سے توقع رکھتا ہے, تقاضا رکھتا ہے. قرآن مجید میں ہے کہ خداوند تعالیٰ شہداء کو بشارت دیتا ہے. کیا بشارت دیتا ہے؟ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ أَنْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی شہید نہیں ہوئے, زندہ ہے, ابھی کاروان شہادت سے متصل نہیں ہوئے, لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ, ملحق نہیں ہوئے شہداء سے, زندہ ہے, ان کے بارے میں. یعنی شہید پریشان ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں. کیا پریشانی ہے؟ کہ یہ جو ملحق نہیں ہوئے مجھ سے پیچھے رہ گئے ہیں, خوب یہ میری خاص شہادت کی خبر سن کر کہیں بستر باندھ نہ رہے ہوں, کہیں پاسپورٹ نہ بنا رہے ہوں, کہیں مہاجرت اور ہجرت کے نہ سوچ رہے ہوں, کہیں چھپ چھپا کے اور تقیہ میں جانے کی کوششیں نہ کر رہے ہوں, خوف زدہ نہ ہو گئے ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس راہ میں خلوتیں ہو جائیں. یہ پریشانیاں ہیں شہید کی, اور اللہ اس شہید کو بشارت دیتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی شہید کے ساتھ ملحق نہیں ہوئے، کیا بشارت دیتا ہے؟ ان لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے شہید وہ تیرے ساتھی، وہ تیرے بازمانگان، وہ نہ ڈرے ہیں اور نہ گھبرائے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ ڈرے بھی نہیں اور گھبرائے بھی نہیں ہیں، وہ تیری راہ میں باقی ہیں، اور اس سے شہید خوشحال ہوتا ہے۔ آج ہم شہداء کو جو پیغام دیں وہ یہی ہے، کیا پیغام دیں؟ کہ اے شہید ہم ڈرے بھی نہیں، ہم گھبرائے بھی نہیں، ہم تھکے بھی نہیں، ہم مایوس بھی نہیں ہوئے، ہم ناامید بھی نہیں ہوئے، بلکہ تیری شہادت نے ہمیں زیادہ پرعزم بنا دیا ہے، ہمارے حوصلے زیادہ بلند کر دیے ہیں، ہمیں زیادہ یقین ہو گیا کہ یہ راہ حق پر ہے، جس پر تیرا خون گرا ہے، تیرا خون گواہی دے رہا ہے کہ یہ راہ درست ہے اور اس راہ کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ یہ چیزیں جو شہید کو یہاں سے پیغام ملے کہ جب شہید دیکھتا ہے کہ میرے بعد یہ راہ جاری ہے، پہلے سے زیادہ بارونق طور پر جاری ہے، اس وقت شہید کو اطمینان آ جاتا ہے اس عالم میں، خدا کی بارگاہ میں جہاں شہید زندہ ہے۔ عزیزان، شہید ان چیزوں کا منتظر ہے بارگاہ خدا میں، باقی چیزیں ہماری ضرورت ہیں، شہید کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج اس قوم کے لیے خون شہید ہے جو امید کا باعث بن سکتا ہے اور اس کو صبر دے سکتا ہے اور استقامت دے سکتا ہے اور جرات و دلیری ان جوانوں کے اندر دے سکتا ہے۔ ماں باپ نہ ڈرائیں اپنے بچوں کو، خوف نہ کھائیں، دیکھیں یہ بچے آپ نے اور ہم نے لیے ہیں، ائمہ اطہار کے نام پر اللہ سے مانگ کے لیے ہیں، حسین علیہ السلام کے نام پر، غازی عباس کے نام پر، علی اکبر کے نام پر، علی اصغر کے نام پر منتیں چڑھاتے ہیں، نظر کرتے ہیں کہ خدایا بچہ دے دے، اولاد دے دے۔ جن ہستیوں کے نام پر مانگ کے اولاد لائے ہو تو ان راہوں پر چلو بھی، پھر اس اولاد کو انہی راہوں میں اس اولاد کو ڈالو بھی، پھر انہیں پھر کیوں بچا کے کہتے ہو کہ مانگا سید الشہداء کے نام پر ہے اور بھیجا امریکہ کے اندر ہے، مثلا مانگا حضرت عباس کے نام پر ہے اور بھیجنا انگلینڈ میں ہے جا کر کے سروس وہاں کرے، کہ پاکستان میں رہے گا تو مارا جائے گا یہاں پر۔ کس کے نام پر مانگا ہے؟ شہداء کربلا کے نام پر۔ شہداء کربلا پہ نام پر مانگ کر اس کو فراری نہ بناؤ، اس کو فرار کے راستے نہ سکھاؤ، اس کو بزدل نہ بناؤ، اس کو بتاؤ کہ عباس کے نام پر مانگا ہے تمہیں تو عباس کی شان کی لاج رکھنا، عباس کے نام کی لاج رکھنا، عباس کے منت کی لاج رکھنا، کم از کم اتنی وفا دین کے ساتھ ضرور دکھانا جتنی عباس نے حسین علیہ السلام کے ساتھ دکھائی ہے۔ بچے جو ہم نے لیے ہیں ان مجالس کے اندر دعائیں کر کر کے اور خدا نے دیے ہیں، ان کو کن راہوں پر ڈال رہے ہیں؟ کیا ان کو سکھا اور پڑھا رہے ہیں؟ کیوں تعلیم مکتب کربلا نہیں دیتے ان کو؟ کیوں اب وفا عباس نہیں ان کو سکھاتے ہم؟ کیوں ان کے اندر بزدلی خود ماں باپ پیدا کرتے ہیں؟ شب عاشور ماؤں نے بچوں کو کیا کہا کہ بچوں رات میں بھاگ جاؤ یہاں سے، یہ صبح ہوتے ہی نکل جانا کسی طریقے سے، بلکہ رات ساری مائیں بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ کیا پڑھا رہی تھی؟ کہ کل ہمیں شرمندہ نہ کرنا۔ ہر ماں بچے کو کہتی تھی کل ہمیں شرمندہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تیرا مولا حسین تنہا رہ جائے، مولا حسین کے بچے شہید ہو جائیں تو زندہ رہے۔ اس طرح ساری رات مائیں بچوں کو بٹھا کر درس شہادت دیتی رہی، درس دلاوری و وفا دیتی رہی، اور ان ماؤں کے بچے صبح جب ہوئی تو انہوں نے ماؤں کو بہت سرخرو کیا، اس لیے وہ مائیں فخر کرتی تھی ان بچوں پر۔ اگر بچ جاتا کوئی بچہ تو شاید ماں کا سر جھک جاتا، لیکن وہ لاشیں جب آتی ماؤں کے سامنے تو سر فخر سے بلند کر کے کہتی تھی صدقہ حسین ہے، فدا حسین ہے یہ بچے۔ عزیز من، وہ بیویاں جو بچوں کو ساتھ لے کے آئیں اس میدان کرب، وہ میدان بلا میں، میدان شہادت میں وہ مائیں بچوں کو لے کر آئی ہیں۔ یہ درس ہے کربلا کا، ہم ان بیویوں کے نام پر آتے ہیں, منتیں لیتے ہیں, لیکن اپنے بچوں کے اندر بزدلی پیدا کرتے ہیں, بچوں کو خوف ان بچوں کے اندر ڈالتے ہیں, منع کرتے ہیں, جن نام پر بچے لیے ہیں اسی نام پر فدا ہو جائے. اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ آپ نے حسین کے نام پہ بچہ لیا اور حسین کے نام پہ بچہ دے دیا. اس سے بڑا فخر کیا ہے ایک ماں کے لیے. حضرت زہرا کے سامنے کون سی ماں سرخرو ہوگی, وہ ماں جس کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں باہر کی دنیا میں اور عیاشی کر رہے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہے, اور وہ یہ کہے کہ میں نے اتنے بچے زہرا سے مانگ کے لیے تھے, سارے آلودہ ہو گئے آج. وہ ماں سربلند ہے یا وہ ماں سربلند ہے کہ شاید اس کے پاس اپنے بچے کا خون آلود کرتا ہو اور وہ جا کر جناب سیدہ کو بتا دے کہ سیدہ یہ ایک امانت تھی آپ کی راہ میں نے پیش کر دی. وہ لبنان کی ماں یاد آتی ہے ہمیں, وہ عظیم ماں کہ جس نے سب سے پہلا جس جوان نے امریکی اس چھونی پر حملہ کیا اور ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا, اس ماں نے اپنے بیٹے کا بیلٹ خود اپنے ہاتھ سے باندھا تھا اور باندھ کر پھر جب بچہ روانہ ہوا تو دعا کرنے بیٹھ گئی کہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے, اور جب اسے پتہ چلا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا تو شکر کا سجدہ بجا لائی کہ میرا بچہ قربانی اس کی قبول ہو گئی. لیکن پھر رونے لگی کہ اب میرے پاس کوئی اور بچہ نہیں ہے, میں راہ خدا میں پیش کروں, شرمندگی سے رونے لگی. عزیز من, یہ ہے مکتب شہادت. یہ قومیں سرفراز ہوتی ہیں, یہ قومیں سربلند ہوتی ہیں جن کو ایسی مائیں نصیب ہوں, نہ وہ مائیں جو بچوں کو پاک ناموں سے مانگ کر ناپاک مقامات پر اور ناپاک راہوں پہ ان کو ڈال دیں, جن بچوں کو پاک ناموں سے مانگے پاک راہوں پہ ڈالو, ان کو پاک زندگی گزارے, پاک موت مرے, پاک زندگی اہل بیت کی راہ پر اور پاک موت شہادت کی موت میں, جو اس راہ میں خدا انشاءاللہ نصیب کرتا ہے. جب ام البنین کے بچے روانہ ہو رہے تھے, ام البنین کے تین بیٹے تھے جناب عباس اور ان کے تین اور بھائی تھے جو کربلا میں موجود تھے, امیر المومنین کی وہ اولاد جو ام البنین سے تھے. جناب ام البنین جب یہ بچے روانہ ہو رہے تھے تو بلایا جناب عباس کو اور وصیت کی, عباس مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا, ایسا نہ ہو جائے عباس کہ آپ کی موجودگی میں حسین پہ کوئی آنچ آ جائے, آپ کی موجودگی میں زہرا کی بیٹیوں کے پردوں کو کوئی خطرہ نہ لاحق ہو جائے. عباس مجھے زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. اور پھر وہی ہوا جب کربلا میں شمر امان نامہ لے کر آیا ام البنین کے بچوں کے نام, عبیداللہ ابن زیاد کی طرف سے امان نامہ لے کر آیا. جب اس نے امان نامہ پیش کیا, سید الشہداء نے کہا عباس اگر جی چاہتا ہے چلے جاؤ یہاں سے, میری طرف سے اجازت ہے میرے بھائی. جناب عباس دو زانو ہو کر رو پڑے, خاک پہ بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے رو کر کہتے ہیں مولا ہمیں ماں نے وصیت کی تھی جب چل رہے تھے مدینہ سے, انہیں وصیت کی تھی کہ مجھے شرمندہ نہ کرنا, اے مولا کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ مجھے محافظ بنا کے بھیجا ماں نے کہ جب تک زندہ ہو حسین کا محافظ بن کے رہنا, جب تک زندہ ہو زینب علیہ کے پردے کی حفاظت رہنا. جب جناب عباس کی شہادت کی خبر خیموں میں آئی تو ایک جناب حسین علیہ السلام نے جملہ بولا, ایک حسین علیہ السلام کی چھوٹی بچی نے جملہ زبان سے ادا کیا, اور ایک زینب علیہ نے جملہ ادا کیا. حسین علیہ السلام نے کیا کہا, الآن انکسر ظہری, عباس تیری شہادت نے میری قبر توڑ دی. اور سید الشہداء کی چھوٹی تین سالہ بچی نے کیا کہا, کہا بچوں اب کبھی پانی نہیں ملے گا تمہیں, اب پانی لینے والا سب کا کربلا چلا گیا, میرا چچا مارا گیا, اب کبھی پانی نہیں ملے گا بچوں. اور جناب زینب علیہ نے فریاد کر کے کہا کہ اب عباس شہید ہو گئے, بیویوں اب تمہارے پردوں کا کوئی محافظ نہیں رہا, اپنے پردوں کا خیال رکھو بیویوں, تمہارے پردوں کا کوئی محافظ نہیں رہا. جب سید الشہداء علیہ السلام عباس علیہ السلام کی لاش پر گئے, اس وقت جناب عباس زندہ تھے, ابھی سر زخمی تھا اور خون سر سے بہ کے آنکھوں میں آ چکا تھا. جناب سید الشہداء نے آنکھوں سے خون صاف کیا اور فرمانے لگے بھیا بڑا درد ہو رہا ہے, بہت تکلیف ہو رہی ہے, ابھی میں خیمے لے جاتا ہوں, بہنیں مرہم کریں گی, میرے بھیا بہنیں مرہم رکھیں گی. جب خیموں کا نام آیا انہیں دکھتی آنکھوں کے ساتھ کہا تھا مولا, اشارہ کر کے کہا مجھے خیمے نہ لے کے جانا. بھیا کیوں خیمے نہیں جانا چاہتے؟ کہا مولا میں کس منہ سے اب سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا جو پانی کے انتظار میں بیٹھی ہے، میں اپنی بہن زینب اولیا کو کیا منہ دکھاؤں گا جو خوش بیٹھی ہے کہ عباس زندہ ہے، میری چادر سلامت ہے، میرا پردہ سلامت ہے، مولا سب شہیدوں کو دیکھ لو، مجھے ادھر نکلے القبا پہ رہنے دو، میں خیموں کے اندر نہیں جاؤں گا۔ اور عباس نے القبا پہ بسیرا کر لیا، آج تک عباس کا حرم اسی نہر کے کنارے القبا کے کنارے موجود ہے، نہیں آئے اس زینب اس خیمے کی طرف نہیں آئے تاکہ عباس شرمندہ نہ ہو جائے۔ عزاداروں، عباس کے ماننے والوں، آج ہم بھی ایسا کوئی کام کریں کہ شرمندہ نہ ہو جائے، نہ علی کی بیٹی کے سامنے شرمندہ ہو جائے، نہ حسین علیہ السلام کے سامنے شرمندہ ہو، نہ ام البنین کے بیٹوں کے سامنے شرمندہ ہو، نہ شہداء کربلا کے سامنے شرمندہ ہو، نہ اپنے ان شہیدوں کے سامنے شرمندہ ہو۔ خداوند تعالیٰ ہمیں ان سب شہیدوں کے سامنے سر پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا بندہ بہا کے محمد والے محمد، ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف کے قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علی ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما۔ پروردگارہ، جو مومنین حادثات میں زخمی ہوئے ہیں خصوصاً کوئٹہ میں، جلد از جلد انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، ان شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرما، ان دشمنان کو نیست و نابود فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ملت تشیعوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد، مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں و سرپرستوں کو رسوا فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص پاکستان میں کراچی، کوئٹہ، دیگر مقامات پر، اور یہ زائرین جو کربلا معلیٰ میں مشرف ہیں، پروردگارہ ان سب کی عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں انہیں نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ تمام مرحومین کے لیے، بانیان مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس و شہداء اسلام و شہید عزیز جن کے لیے یہ مجلس برپا ہے، وہ یہ شہداء جنہوں نے تازہ شہادت نصیب کی نصیب ہوئی ہے جن کے کوئٹہ میں، ان کے لیے وبالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔